پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بار الخلائق اجمعین۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا۔ عزیزان محترم، بزم فاطمہ کے تحت اہتمام امام بارگاہ بزم فاطمہ میں اشرہ محرم الحرام کی تیسری مجلس سورہ نساء کی آیت نمبر 125 کے ذیل میں معرفت دین کے عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے، اور درسگاہ حسینی کی اس مجلس عظام میں در حقیقت حسین ابن علی معلم انسانیت ہے۔ تمام انسان جو کربلا سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر کربلا تک قیامت تک آنے والے ہیں، سب حسین اور حسینیت کے شاگرد ہیں۔ اور اس کلاس میں، اس درسگاہ میں، اس یونیورسٹی میں کامیاب وہ ہے، ناجح وہ ہے، سرفراز وہ ہے کہ جو حسینیت کے نقش قدم پہ چلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر استاد آپ کو کوئی سبق دے کہ جناب آپ فلاں کام کر کے آئیے، اور آپ وہ کام کرنے کے بجائے جو استاد نے آپ کو دیا ہے اپنی مرضی سے کچھ اور انجام دے کے لے آئیے، تو کیا اسے اچھا شاگرد تسلیم کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کامیاب شاگرد وہ ہے، کامیاب اسٹوڈنٹ وہ ہے کہ جو استاد کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ تو درسگاہ حسینیت کا نصاب دین ہے، اور دین کو سکھانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ درسگاہ بنائی ہے کہ دیکھو، دین پہ چلتے چلے جاؤ، حسینیت کی منزلیں طے کرتے چلے جاؤ گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں کہ امام حسین کی کنیت ہے ابا عبداللہ، یا عربی میں چونکہ ایک نام کو مختلف طریقوں سے پکارا جاتا ہے، یعنی اگر وہ کلام کے شروع میں آ رہا ہے تو ابو عبداللہ، اگر مفعول قرار پائے گا تو ابا عبداللہ، اور اگر وہ اضافہ کے طور پر آ رہا ہے تو ابی عبداللہ، معنی ایک ہی ہے، یعنی اللہ کے بندوں کا پدر، اللہ کے بندوں کا باپ، ابو عبداللہ، جیسے مولا کائنات کی کنیت کے ابو الحسن، بڑے بیٹے کے نام پر اسے کنیت سے پکارا جاتا ہے، ابو الحسن یعنی امام حسن کے والد۔ اب امام حسین علیہ السلام کے جو کنیت رکھی گئی ہے وہ ہے ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کے بندوں کا پدر، اللہ کے بندوں کا باپ، کیا راز ہے اس میں؟ عزیزان گرامی، یہ طے ہے کہ تمام انبیاء نے جو کوشش کی، جو توحیدی ادیان تھے، سب نے یہ چاہا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچائیں اور عقل انسانی کو کامل کریں۔ اب جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اللہ تعالی نے، تو پھر ہدایت کا سلسلہ آگے چلا، قرآن آیا، رسالہ مبارک ہوا، اب ہدایت کی ذمہ داری اولیاء الہی پر، یعنی آئمہ تحریر علیہ السلام کے کاندھوں پر رکھی گئیں، اور ایسے وقت میں سیاسی حالات کو اپنے کنٹرول میں لے کر یزید نے یہ چاہا کہ وہ خلیفہ مسلمین بن جائے، وہ مسند رسول میں بیٹھ جائے اور یہ اعلان کرے کہ نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا تھا۔ یعنی اگر یہ کہوں تاریخ کا سب سے پہلا گستاخ رسول کون ہے تو وہ یزید ہے، وہ یزید ہے۔ جب سر حسین دشت میں رکھا تھا تو یزید نے کیا شعر پڑھے تھے؟ لعبت بنو حاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنی حاشم نے اقتدار کو ہاتھ میں لینے کے لیے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا، نہ کوئی خبر آئی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی کتاب نازل ہوئی۔ اب تاریخ کا سب سے پہلا گستاخ رسول، تاریخ کا سب سے پہلا منکر قرآن یزید ہے۔ اب جو یزید کو رحمت للعالمین کہے، یزید کو رحمت اللہ کہے، یزید کو خلیفہ رسول اللہ کہے، تو وہ قرآن کا منکر ہے، وہ گستاخ رسول کا حامی ہے۔ اس بنا پر آج امت اسلامیہ متفق ہے کہ یزید لعنت اللہ علیہ در حقیقت اپنے آبا اجداد کے روایات کو نافذ کرنا چاہتا تھا، کہ جو منصوبہ یزید آئے تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ایسے وقت میں امام حسین آگے بڑھے اور آپ نے قربانی دی اور رہتی دنیا تک اسلام کا بیمہ کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب جتنی بھی عبادت ہو رہی ہے تو جو فرمائیے گا، اب خدا کی جتنی بھی بندگی ہو رہی ہے، جتنی بھی اذانیں دی جا رہی ہیں، جتنے بھی مسلمان کلمہ گو ہیں، جتنی بھی تلاوت قرآن ہو رہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، خمس ہے، جہاد ہے، تولا ہے، تبرع ہے، جو کچھ بھی ہے، ان سب کا ثواب امام حسین علیہ السلام کو جا رہا ہے۔ اس لیے کہ دین کو بچانے والی ہستی امام عالی مقام ہے۔ اب امام نے دین کو بچایا، اب جتنا جتنا دین پہ عمل ہوتا جا رہا ہے، امام حسین دین پر ایک حق پدر ہی رکھتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے اور آپ کے امام کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اور جتنے جتنے انسان اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے جا رہے ہیں، گویا امام حسین پوری انسانیت پر، پوری انسانیت پر حق پدر ہی رکھتے ہیں۔ اسی لیے امام کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے، یعنی بندگان خدا کا وہ پدر جس نے دین کو بچا کر دین کا بیمہ کر دیا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین کا بیمہ کر دے۔ جتنا دین پہ عمل ہوگا، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، جو لعنت اللہ ہے وہ ہمیشہ لعنت اللہ رہے گا، جو ملعون ہے وہ ہمیشہ ملعون رہے گا۔ اور یہ میرا اور آپ کا عقیدہ نہیں، یہ مکاتب اسلامیہ کا متفقہ علیہ عقیدہ ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ یزید در حقیقت شیطان اور شر کا باطل کا نمائندہ بن کر آیا تھا. اور امام علی مقام نے کربلا بسا کر کربلا سجا کر عملی طور پر در حقیقت دین کو محفوظ بنا دے مل کر عظمت محمد علی محمد. تو یہ درسگاہ حسینی ہے اور اس میں ہمیں در حقیقت امام عالی مقام کے دیے ہوئے راستے پر قدم بڑھانا. یہ مجالس اس لیے ہیں کہ ان مجالس کے ذریعے سے اپنی معرفت میں، اپنی انسانیت میں، اپنی قدر و منزلت میں اضافہ کریں. حدیث میں ہے کہ خدا اس شخص پر رحم کرتا ہے، نظر کرم کرتا ہے جو اپنی قدر و منزلت کو جانتا ہے. امام کی ایک حدیث ہے، اسے اپنے آسان زبان میں بیان فرما رہا ہوں. جس کو تین سوالوں کے جواب آتے ہوں وہ کامیاب ترین انسان ہے. اکثر نوجوان بچے جب پیپر قریب آتے ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، این ای ڈی کے انتظامیہ نے 8 محرم کو بھی پیپر رکھا ہے، 11 محرم کو بھی پیپر رکھا ہے. تو یہ جناب مسئلہ شیعوں کا نہیں ہے، یہ تو عالم اسلام کا مسئلہ ہے. تمام اہل سنت، تمام شیعہ مل کر غم حسین منا رہے ہیں، مجالس برپا کر رہے ہیں، جلوس آئے ادا میں شریک ہو رہے ہیں. اسی فرش ادا پر آپ کے ساتھ اہل سنت بھی موجود ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ صرف شیعوں کی مجلس نہیں، امام حسین کی مجلس ہے. اور امام حسین میراث انسانیت ہیں، امام انسانیت ہیں، ہادی انسانیت ہیں. یہاں پر ہر کوئی بلا تفریق و مذہب و رنگ و نسل یہاں آتا ہے اور حسینیت کی درگاہ سے انسانیت کا درس لے کر اپنی معراج کو پہنچ جاتا ہے. درود بھیجیے محمد والے. این ای ڈی کے بچوں نے مجھ سے رجوع کیا، مولانا آپ کچھ کیجیے. خیر ہم نے جہاں تک ہو سکتا تھا، جہاں تعلقات تھے وہاں استعمال کیے. ظاہری طور پر تو یقین دہانی کرائی گئی ہے. اب یہ مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، اس میں سنی بھی شریک ہیں، شیعہ بھی شریک ہیں، سب ہیں. تو جب امتحان کا موقع آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اول تو جو لڑکے ہوتے ہیں نا طالب علم، ان کی کتابیں ہی امتحان سے ایک ہفتہ پہلے ماشاءاللہ سے کھلتی ہیں. بہت ذہین ہوتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ایک ہفتہ پہلے کھلتی ہیں. اس کے بعد بھی دو چار مہینے، دو تین دن تو ادھر ادھر گزر جاتے ہیں، کہیں سے ہنٹس مل جائیں، کہیں سے پیپر آؤٹ ہو جائے. میری والدہ محروم سہارا دیکھا کرتی تھی تصویر سے، تو ایک نوجوان بچی میرے پاس آئی کہ خالہ کے سہارا دیکھ دیں. والدہ نے سہارا دیکھ دیا. جن جن کی والدہ حیات ہیں اپنے والدین کی قدر کریں، جن کے والدین حیات ہیں والدین کی قدر کریں. کہ والدین بہت بڑا سایہ ہوتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. جن کے والدین نہیں ہیں وہ ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کے نماز، روزہ، اگر حج یا کوئی قرض ان کے گردن پر ہے تو اسے فوراً ادا کریں. تو والدہ نے سخارہ دیکھ دیا، تاکہ ایک اور دیکھ دیں خالہ. والدہ گرامی نے ایک اور سخارہ دیکھ دیا، اچھا بھائی ایک اور دیکھ دیں، ایک اور دیکھ دیا. اب دیکھیں نوجوان نسل ہماری کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں. توجہ فرمائیے گا، کل کا ایپل کا اور بلیک بیری کا جملہ تو آپ کو یاد ہوگا نا، جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عیب کے چالاک ہو گئے. گرو بھیجے محمد والے محمد. ایک اور استخارہ دیکھتے، والدین نے کہا 15-20 استخارے ہو گئے. والدین نے کہا آخری یہ استخارہ دیکھا کس لیے جا رہا ہے، مجھے تو بتاؤ بیٹی. کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ سوال امتحان میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. اب یہ حال ہے. اب کتنے پریشان ہوتے، کہیں سے کچھ ہنٹس مل جائیں، کوئی نوٹس مل جائے، کہیں سے کوئی پیپر آؤٹ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو پیپر بھی آؤٹ کر کے دے دیا، 3 گھنٹے کی ڈیوریشن کی قید بھی نہیں لگائی، پوری زندگی ہے. پوری زندگی میں امتحان دے دو، کسی وقت بھی آ کے دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹائم بھی بتا دیا، پیپر بھی بتا دیا، امتحان کا ایگزامینیشن ہال بھی تمہاری اپنی مرضی سے، جہاں تم جاؤ گے وہیں پہ تمہارا امتحان ہوگا. خلوت میں ہوگے تو امتحان، جلوت میں ہوگے تو امتحان، بازار میں ہوگے تو امتحان، زوجہ کے سامنے ہوگے تو امتحان، ٹی وی کے سامنے ہوگے تو امتحان، فیس بک کے سامنے ہوگے تو امتحان، انٹرنیٹ پہ بیٹھو گے تو امتحان، مسجد میں آؤ گے تو امتحان، امام بارگاہ میں آؤ گے تو امتحان، فرش ادا پر بیٹھو گے تو امتحان. بھائی پوری زندگی امتحان سے عبارت ہے نا. اب اللہ نے کہا 3 سوالوں کے جواب جواب دے دو, من این الی این فی این, کہاں سے آئے ہو, کہاں جا رہے ہو اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے. یعنی تین سوال کے جواب اگر انسان کے پاس آ جائیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے, کیوں آیا ہے, کہاں جائے گا, کہاں کا مسافر ہے, کس لیے پیدا کیا گیا ہے, تو دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. کتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے, کتنا آسان کر دیا. اب یہ دین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے, خوشبختی اور سعادت کی راہوں کو ہمارے لیے کھولتا چلا جا رہا ہے. تو عزیزان گرامی, ہمیں در حقیقت دین پر کہ جو سختی نہیں کرتا, جو زبردستی نہیں کرتا, کہتا ہے آؤ اپنی مرضی سے آؤ, تسلیم و رضا کی منزل پر آؤ. اور میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ دین عبارت ہے فرما برداری اور تسلیم سے, بالکل تسلیم ہو جانا. یہ تسلیم ہو جانا کیا ہے, یہ جو ہم پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اور درود بھی بھیج دیا جاتا ہے. درود بھیجے نا محمد و آل محمد. یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ بھی مومنین کے ساتھ شریک ہوتا ہے. درود بھیجا جائے محمد یا نبی پر, درود بھیجا جائے. ابھی تسلیم ہونا کیا ہے, تسلیم ہونا کیا ہے, تسلیم ہونا کسے کہتے ہیں؟ نوجوان بچے, آج کل حالات تو پتہ ہیں, جاب ویسے ہی نہیں, ملازمت کے مواقع ویسے نہیں. اب آپ کو پتہ چلا کہ جناب کہیں ملازمت کے مواقع ہیں, آپ پہنچے, انٹرویو دیا, اور انٹرویو دینے کے بعد آپ سے کہا جناب اس ایگریمنٹ پہ سائن فرما دیجئے, دستخط کر دیجئے. آپ نے بھی دستخط کر دیجیے, ماشاء اللہ. اچھا جناب تنخواہ کیا ہوگی؟ تنخواہ آپ کی مثال کے طور پر اتنی ہوگی. ٹائمنگ کیا ہوگی؟ جناب صبح 7 سے شام 7 تک. اوہ صبح 7 سے شام 7 تک کیسے ہوگا بھائی؟ وہ ہم 9 بجے جاتے تھے, 10 بجے جاتے تھے, 4 بجے, اور کبھی گئے گئے نہیں گئے نہیں گئے. ماشاء اللہ سے تعلقات, پرچی سسٹم, یہ سارے مافیا تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا. لوگ بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں نہیں, اگر چوری کی بجلی سے, چوری کی بجلی سے مجلس کر رہے ہیں تو مجلس قبول نہیں ہے. اگر آپ چوری کی بجلی سے مجلس کریں اور دوسرے مسلمانوں کا حق مارے تو آپ کی مجلس قبول نہیں, آپ کی نماز روزہ قبول نہیں. کیوں؟ دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے. یہ مولا کائنات کا پیغام ہے, یہ دین کا پیغام ہے, یہ اہل بیت کا پیغام ہے. اور کیسے؟ امام حسین جب کربلا میں وارد ہوئے تو پہلے زمین خریدی اور ہوا کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین نے غصب زمین پر در حقیقت اپنی جان کی قربانی دی ہے. نہیں, حسین خدا عادل کا عادل نمائندہ ہے. زمین خریدی, حقوق لیا اور ہوا کر دی, وقف کر دی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ حسینیت کا پیغام ہے. تو عزیزان گرامی, اس طریقے سے ہمیں دین کے قریب ہونا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تسلیم کیا ہے؟ اب آپ نے کہا کہ جناب صبح 7 سے شام 7 تک, جناب وہاں ہم آتے تھے اور صبح 10 بجے, 11 بجے, 4 بجے, 3 بجے, 9-2-11 ہو جاتے تھے. اچھا بھائی, اب چونکہ پے اسکیل بڑھ گیا ہے, حقوق بڑھ گئے ہیں آپ کے, ماتحت جتنا عملہ ہے اس کی تعداد میں اضافہ ہو گیا, آپ کی اردو زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو, شان بان میں اضافہ ہو گیا ہے, تھوڑے سے آپ اکڑ کے چلنے لگیں گے. پہلے 4 آدمی سلام کرتے, تب 10-12 آدمی سلام کریں گے. اچھا جناب کوئی چائے کا وقفہ بھی ہے بیچ میں؟ نہیں جناب, چائے کا وقفہ نہیں. اچھا وہاں تو جناب جب چائے چائے. کھانے کا وقفہ کتنی دیر کا ہے؟ آدھے گھنٹے کا کھانے اور نماز کا وقفہ. اب آپ نے سوچا مشکل تو ہے صبح 7 سے شام 7, لیکن چونکہ مال زیادہ مل رہا ہے, آپ نے کہا جناب اوکے کر دو, اور آپ نے سگنیچر کر دیے. توجہ فرمائے, تسلیم کی منزل بتا رہا ہوں. پہلے دن آپ آئے, اب ظاہر جس کو عادت ہو 11 بجے چائے پینے کی, 10 بجے 9 بجے سو کے اٹھے, 10 بجے ناشتہ کرے, آفس پہنچے, 11 بجے چائے چلی آ رہی ہے, 12 بجے چائے چلی آ رہی ہے, کھانے کا کوئی وقف ہی نہیں, وقت ہی نہیں پتا. جب چاہیں آئیں, جب چاہیں جائیں, جب چاہیں بیٹھیں, جب چاہیں کھڑے ہو جائیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب ایک دن دو دن آپ سے برداشت نہیں ہوا, آپ نے کہا جناب ہم سے تو برداشت نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا جناب یہ باتیں پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں. یہ چیزیں پہلے سوچنے کی ہوتی ہیں کہ آپ دو گھنٹے کا لنچ ٹائم ہوتا تھا آپ کا، دن میں چار دفعہ چائے پیتے تھے، یہ باتیں پہلے سوچنے کی ہوتی ہے سگنیچر کرنے سے پہلے، لیکن جب زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو تسلیم کی منزل پہ آ جاتے ہیں، یعنی تسلیم وہ منزل ہوتی ہے جہاں انسان اپنی نہیں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بس تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جو بستر پر سو جاتی ہیں، اپنی جان کے بیچ کو بیچ کر خدا کی مرضی کو خرید لیتی ہیں۔ خدا کہتا ہے دیکھو دین کو دیکھنا ہے، تسلیم کو دیکھنا ہے، فرمانبرداری کو دیکھنا ہے، علی مرتضیٰ کو دیکھو، علی مرتضیٰ کو دیکھتے چلے جاؤ گے دین سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ یہ ہے تسلیم کی منزل۔ سب کچھ انسان خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنی مرضی، اپنی انا، اپنی شخصیت، سب کچھ مٹا دیتا ہے۔ جتنے بھی توحیدی کردار ہمیں نظر آتے ہیں تاریخ میں، جنہوں نے اللہ کے نظام کو پہنچایا، سب کا یہی حال ہے، سب کا یہی مزاج ہے کہ سب کچھ خدا کے لیے وقف۔ عزیزان گرامی، اب دین ہمیں، یہ درسگاہ حسینی ہمیں سعادت کی زندگی، خوشبختی کی زندگی، ہم سب چاہتے ہیں۔ کسی مقام پہ میں نے کہا تھا، اکثر بچہ کہتا ہے مولانا یہ بتائیے فلاں پتھر پہنے تو یہ ہمارے مزاج کو بھائے گا نہیں بھائے گا، ستارے ملتے ہیں نہیں ملتے، قرآن سے نام نکالیے۔ میں نے کہا کس امام نے قرآن سے نام نکالا ہے بھائی؟ کس امام نے کسی پتھر کو قرآن سے یا زائچہ بنا بنا کے دیکھا ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ بیوقوف بنا لی باتیں ہیں، کسی امام نے کوئی زائچہ نہیں بنایا، کوئی قرآن سے نام نہیں نکالا، سیدھا سیدھا اصول دیا ہے کہ اہل بیت کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھو۔ بھائی ہم اگر پتھر پہنتے ہیں تو پتھر کو اس کی پراپرٹیز یا خواص کے وجہ سے نہیں پہنتے۔ جناب نیلم پہنیں گے تو آسمان پر اور آسمان والا زمین پر، فلاں پتھر پہنیں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں پتھر پہنیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا اگر یہ سارا مسئلہ پتھر ہی کر رہے ہوتے تو دنیا میں کوئی بچہ فیل نہ ہوتا، سب من پسند شادی کر رہے ہوتے، ڈیفینس فائیو میں، عسکری فور میں سب کے بنگلے ہوتے، سب من مانی جاب کر رہے ہوتے، گھر پہ آخری ماڈل کی گاڑی کھڑی ہوتی اگر سارا مسئلہ پتھروں کا ہے، اور ہر ایک قید میں چار چار پانچ پانچ انگلیوں میں جناب جو ہے وہ انگوٹھیاں انگوٹھیاں ہوتی ہیں۔ ہم پتھروں کو پہنتے ہیں لیکن پتھروں کو خواص کی وجہ سے نہیں پہنتے، ہم تو اس پتھر کو پہنتے ہیں۔ ہم نے امام معصوم کی زبان سے سنا کہ اس پتھر نے سب سے پہلے ولایت علی کی گواہی دی تھی۔ اب خواص ہو یا نہ ہو، زبان معصوم سے ادا ہو گیا، خواص رکھتا ہے، اس لیے کہ جو علی اور ولایت علی سے متمسک ہو جائے وہ دنیا میں خواص والا ہو جاتا ہے۔ سیدھے سیدھے جو روایات کے پتھر ہیں ان کو ذکر کریں، ان کا ذکر ہے، ان کو آپ بلا استخارہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سہارا دیکھ دیں، مولانا پتھر راز آئے گا نہیں آئے گا، شادی کے لیے استخارہ، استخارہ بھی ہمارے یہاں کھیل ہو گیا ہے جناب۔ شادی کے لیے استخارہ دیکھیے، میں کہ نہیں، کئی دفعہ ہوا لڑکا اور لڑکی راضی ہیں، والدین راضی ہیں، چاہتے ہیں شادی ہو، استخارہ منع آیا، اب افسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے بات آ گئی تو کرو، نوجوان بچوں کے لیے شادی یہ کوئی لاٹری نہیں ہے، لکی ڈرا نہیں ہے، بمپر پیس لگ گیا چھکا تو جناب وارے نہیں آ رہے آپ کے، کوئی پیسے والی آپ کو زوجہ صاحبہ مل گئی، اور اگر نہیں ملی، قسمت خراب ہوئی، قسمت پھوٹی ہوئی تھی، جیسی بد زبان بیوی مل گئی، سقراط بقراط کوئی فلسفی بن جائیں گے، نہیں عزیزہ نگرامی، یہ دین ہمیں کہتا ہے کہ شناخت حاصل کرو۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پہلے خطبے میں، پہلے جملے ہیں مولا کائنات کے، اٹھائیے نا جب اللہ کا، اور اکثر میں کہتا ہوں اگر آپ سے پوچھا جائے محرم میں تو خیر ہمارے یہ ٹی وی دیکھنے کا رواج نہیں ہے، لیکن محرم سے پہلے کسی بچے سے پوچھا جائے فلاں چینل پہ کون سا اچھا پروگرام آتا ہے، فوراً بتائے گا، اچھا دوسرے چینل پہ اسی وقت کون سا پروگرام آتا ہے وہ بھی بتائے گا، اچھا جناب فلاں چینل پہ کون سا پروگرام آتا ہے وہ بھی بتائے گا۔ لیکن اگر اسی بچے سے پوچھوں بیٹا نہج البلاغہ میں کتنے خطبے ہیں، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے، کتنے خطبے ہیں؟ یہ مثال میں تقریباً ہر سال دیتا ہوں، ہر جگہ دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ مثالیں دینے کی ہیں۔ اور بات آگے تو عرض کرتا چلوں، یہ جو تکرار ہے نا، میں پچھلے بچپن سے سنتے آئے ہیں، محرم نماز صبح بھی پڑھی تھی، زہر کی بھی پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، پھر کل بھی پڑھنی ہے، پچھلے سالوں میں سے پڑھتے ہوئے آ رہے جیسے بالغ ہوئے، یہ تکرار کیوں ہے؟ توجہ فرمائیے، تکرار کیوں ہے؟ روزہ پہلے بھی رکھا تھا، سحری میں اٹھے تھے، افطار کیا، اگلے دن سحری میں اٹھے، تکرار کیوں ہے؟ کیا تکرار عبث ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے؟ اگر استاد آ کر کلاس میں پچھلے دفعہ کا درس پڑھانا شروع کر، آپ کہیں گے جناب یہ تو وہ ریپیٹیشن ہے، کوئی ڈرامہ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے، آپ کہیں گے ریپیٹیشن اٹھ جاؤ، چھوڑ دو، یہ پرانی باتیں کر رہا ہے۔ یہ تکرار کیا ہے؟ اس تکرار میں فلسفہ کیا ہے؟ ہر تکرار عبث و بیکار نہیں ہوتی، توجہ فرمائیے گا، ہر تکرار عبث و بیکار نہیں ہوتی۔ پانی نہیں آ رہا نلکوں میں، آپ نے کہا جناب بورنگ ہونی چاہیے، آپ نے اٹھا کے مثال کے طور پر کھدائی شروع کی، کنواں کھودنا چاہیے، اور آپ نے جو ہے وہ پہلی کھدال ماری، دوسری ماری، تیسری ماری، آپ جو دیکھے گا جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہو کہے گا جناب آپ تو تکرار کر رہے ہیں، تکرار عبث و بیکار ہوتی ہے، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مارے کیا حاصل ہے؟ آپ کہیں گے نہیں جناب، ہر تکرار عبث نہیں ہوتی، تکرار ضرور ہے، لیکن میں اپنے مقصد سے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ بھائی ذکر حسین کرتے چلے جاؤ، تکرار کرتے چلے جاؤ، تاکہ زرگاہ حسین میں کامیاب شاگرد بن جاؤ۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر۔ یہ تکرار اس لیے ہے، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، بار بار کیوں تکرار کی؟ اس لیے کہ یہ راستے کو پختہ ہو جائے، راستے کو پختہ ہو جائے۔ اول دین و معرفہ، مولا کائنات فرماتے دین کی ابتدا معرفت دین ہے، پہچان ہے دین۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب شادی جو ہے وہ لکی ڈرا ہے، بمپر پائے نکل گئے تو وارے نہیں آ رہے، قسمت سدھر جائے گی نہیں تو جناب کو فلسفی بن جائیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، کہا ہے کہ دیکھو حسب نسب دیکھو لڑکی کا، لڑکے کا حسب نسب دیکھو، اخلاق دیکھو، تعلیم دیکھو، دل دیکھو، پاک دامنی دیکھو، عفت دیکھو، خاندان دیکھو، ساری چیزیں دیکھو، اس کا عقیدہ دیکھو، اس کا ایمان دیکھو، یہ ساری چیزیں دیکھو، تاکہ اس کے بعد جب پوری طرح سے مطمئن ہو جاؤ ظاہری طور پر کہ جناب اخلاق بھی، کردار بھی، نجابت بھی، شرافت بھی، عظمت بھی، خاندان بھی، حسب بھی، نسب بھی، دل بھی، حجاب بھی، پردہ بھی، تعلیم بھی، سب چیزیں بہت اچھی ہیں، تو بسم اللہ کیجئے۔ اور بسم اللہ کرنے کے بعد اب دونوں مل کر زندگی کی تعمیر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب استخارہ عمر شادی نہیں، میں ہمیشہ، تو ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ دین کو مشکل بنایا جا رہا ہے، من عین الى عین فی عین، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، اور اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تو رائے سعادت، خوشبختی ہم سب چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی پتھروں سے، کوئی استخارے سے راہ سعادت کو حاصل کرنا چاہے تو اسے راہ سعادت نہیں مل سکتی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اور بات آ گئی تو نوجوان بچوں کے لیے ایک اور، کیونکہ میرے مخاطب زیادہ تر نوجوان بچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو سمجھنے والا اور ان کی سمجھ کے مطابق گفتگو کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ، میری جو فوکس ہے کہ میں اور آپ بزرگ جتنے بھی ہیں 40 سال سے اوپر اپنی زندگی ہم گزار چکے، کسی بھی لمحے بلاوا آ سکتا ہے، بلاوا تو سب کا آ سکتا ہے نا، ہم تو تیار ہیں۔ آج بھی دیکھیں کہ ٹھٹا میں ایک امام بارگاہ پہ حملہ ہوا ہے، 10 سے زیادہ مومنین زخمی ہیں، ہم تو تیار ہیں، ہم نے تو پہلے دن سے کہہ دیا ہے، جو علم عباس اٹھاتا ہے وہ در حقیقت یزیدیت کے خلاف جنگ کا آغاز کرتا ہے۔ یہ علم نشانی ہے ظلم کے خلاف، ستم کے خلاف، آمریت کے خلاف، ناامنی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، نشانی ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ علم یعنی نشانی، یعنی حسینیت، یعنی حسین زندہ باد یعنی یزید مردہ باد، یعنی حسینیت زندہ باد یعنی یزیدیت مردہ باد، لیکن ہم تیار ہیں اور ہم نے کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو یہ جلوس نکلیں گے، یہ مجلس ہوں گی، یہ ماتم ہوگا، اور جس کا وعدہ خدا نے لیا ہو اس کے ذکر کو کوئی نہیں روک سکتا۔ فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حسین ابن علی نے سب کچھ لٹا کر خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کا نذرانہ دے کر خدا کو یاد کیا۔ اب تا قیامت جب تک دین زندہ ہے حسین تیرا نام، تیرا ذکر، تیرا علم زندہ ہے، ایسا کوئی نہیں رکھ سکتا اس کو۔ کہ بھول ہے تاریخی کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں سکتا۔ بس اجزاء نگرامی، تو دین سعادت سکھاتا ہے، ہم سب سعادت مند ہونا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تین راہیں ہیں ہمارے پاس، یا اپنی مرضی پہ چلیں یا دوسروں کی مرضی پہ چلیں۔ اپنی مرضی پہ چلیں تو اپنا نہیں پتا ہوتا، انسان کی اطلاعات محدود ہیں، حواس خمسہ محدود ہیں، دیوار کے اس پار نظر نہیں آتا، پرسوں رکھی ہوئی چیز انسان بھول جاتا ہے، معلومات کا ذخیرہ، ڈیٹا کمزور ہونے لگتا ہے، ویک ہونے لگتا ہے، خواہشات نفسانی انسان کو حق کی طرف آگے بڑھنے سے نہیں روکتی، تو انسان کو جو ذاتی طریقہ ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ خود دیکھتے ہیں اپنی اپنی زندگی میں، ہر شخص دیکھے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے چوٹ لگتی ہے، کہتا ہے جناب میں نے غلطی کی، خواہشات نفسانی پہ عمل کیا، دل کے کہنے پہ چلنے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جناب دوسروں کی مرضی کے مطابق عمل کریں تو وہی مسئلہ پیش آتا ہے، دوسرے نہ اپنے آپ کو جانتے نہ ہماری ضرورتوں کو جانتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ بھائی جس نے بنایا ہے وہی ہماری ضرورت کو پہچانے گا، جانے گا۔ اب جس کو خود نہیں پتا اپنا کہ وہ آیا کہاں سے، جائے گا کہاں، اس کو ہماری اردو میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بارات آئی کہاں سے جا کر رہی ہے، تو وہ آپ کی کیا مدد کرے گا۔ اب ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ اللہ کا، یعنی دین کا راستہ، یعنی سربلندی کا راستہ، یعنی عزت کا راستہ، یعنی سرفرازی کا راستہ۔ اب اللہ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے۔ پھر کہا ہمارا رسول بھی یہی کام کرتا ہے، یخرجہم، ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، روشنیوں کی طرف لے آتا ہے، اور اس کا نمائندہ اور اس کا ولی بھی یہی کام کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس کا ولی بھی یہی کام کرتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اوپر کی خبر بھی رکھتا ہے، نیچے کی خبر بھی رکھتا ہے، اسے پتا ہے آسمانوں میں کیا خبریں ہیں، اسے پتا ہے زمین میں کیا خبریں ہیں۔ بس ایک صدا ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بھائی ممبر سلونی میں بیٹھنے والا یہ کہے کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تمہارے درمیان سے جاؤں، فلا انا اعلم طرق السماء اعلم مني بطرق الارض، بھائی میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہوں۔ جب آسمان من رہے تھے تو روح علی مشاہدہ کر رہی تھی، آسمان کے راستوں کو وہ جانے گا جو اوپر سے نور لے کر آیا ہے، یا وہ بتائے گا جو زمین سے اٹھ کر زمین میں ختم ہو جائے گا۔ کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر طور پہ جانتا ہوں، کیونکہ روح علی متعالی ہے، عالی ہے، بلند ہے، علی کو علی قرار دیا اس علی اعلی نے۔ لہذا مولا کہنے فرماتے ہیں، وہاں کوئی ہوائی جہاز تھوڑی چلے تو اس زمانے، مولا کہیں کہ میں آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، کہ جناب نہیں، یعنی سعادت کے راستے، یعنی بلندی کے راستے، یعنی کردار کے راستے، اپنے کردار کو بلند کرنا چاہتے ہو آؤ علی مرتضیٰ کے پاس، اپنے دین میں کامیاب ہونا چاہتے ہو آؤ علی مرتضیٰ کے دروازے پہ، درود بھیجیے مل کے محمد آل محمد۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے دین کے بارے میں، وہ کیا سوال ہے، دین آزادی ہے یا پابندی ہے؟ بظاہر تو ہمیں پابندی لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا مزاج ہی بگاڑ لیا ہے، اپنی فطرت ہی کو در حقیقت ختم کر لیا ہے. ہر چیز باہر سے امپورٹڈ، ہر چیز باہر سے تیار شدہ، ثقافت ان کی، تعلیم ان کی، اقتصاد ان کا، سیاسی نظام ان کا، کورٹ کے نظام ان کے، سب کچھ باہر سے لے رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارا مزاج ہی بگڑتا چلا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں طریقہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں بالوں کو، نوجوان بچے بالوں کو کنگا کرتے تھے، ترتیب سے بناتے تھے، تیل لگاتے تھے. اب آج کل جو ہے بالوں میں بم پھٹا ہوا ہو، بال کھڑے ہوئے ہوں، اتنا ہی فیشنیبل. جس کی پینٹ زیادہ تر پھٹی بھی ہو، میلی ہو، اتر رہی ہو، وہ سب زیادہ فیشنیبل سمجھا جاتا ہے. خواتین جتنے باریک کپڑے پہنے اتنی فیشنیبل سمجھی جاتی ہیں. مائیں اپنے بچوں کے اسکارف اتروا دیتی ہیں، پردہ اتروا دیتی ہیں، نہیں تم دنیا میں نہیں چل سکتی، تمہارے رشتے نہیں آئیں گے. اچھی اچھی خواتین پردہ کرتی ہیں شادی میں، بھائی بہن کی شادی میں جنا پردہ غائب. تو مزاج ہم نے خود بگاڑا ہے، ٹی وی کے ڈرامے دکھا دکھا کر، ڈائلاگ سنا سنا کر، لو اسٹوری دکھا دکھا کر مزاج خراب کر دیا ہے. اب میاں بیوی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے. یہ موبائل جہاں بہت سی آسانیاں پیدا کرتا ہے، شکوک شبہات کے بھی عنوانات سامنے آتے ہیں. بیوی شوہر پہ شک کر رہی ہے، شوہر بیوی پہ شک کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. ماشاء اللہ سے بچے بہت ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. ادھر ایس ایم ایس چلے جیسے والد گرامی ہے، فوراً کتاب کھل گئی، اور پیچھے سے ایس ایم ایس ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بہت سی آسانیاں بھی ہیں اور بہت سی مشکلات بھی ہیں. تو ایسا نے گرامی اب کیا کریں کہ مزاج ہم نے خود بگاڑا ہے، ترتیب ہم نے خود بگاڑی ہے، اسلاف کی روایات کو، تہذیب کو، تمدن کو ہم نے خود چھوڑا ہے. لہذا آج نوبت ہی آ گئی. میں اکثر کہتا ہوں یہ فرش ازا بہت مقدس ہے، یہ فرش نہیں ہے، عرش ہے. یہ فرش نہیں ہے، یہ عرش ہے. آپ عرش پہ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ فرش پہ عرش نشین تھے. بہت توجہ کی ضرورت، فرش پہ عرش نشین تھے. وہ انسانیت کو عرش تک لے جانا چاہتے تھے. ان کا ذکر بھی یقیناً انسان کو عرشی بلندیوں تک لے جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. امام حسین خود تو عرش پر لے جانے کی کوشش کرتے رہے، اور ان کا ذکر، ان کی عزاداری، حتیٰ ان کے مصائب ہمیں عرش تک، بلندی تک نہ پہنچا، ہو ہی نہیں سکتا. حتیٰ کہ میں نے کئی مقامات پر یہ دیکھا ہے کہ مصائب اہل بیت میں بھی تربیتی نکات موجود ہیں، تربیتی نکات موجود ہیں اولاد کی تربیت کی. یہی حدیث کے ساتھ جو آپ پڑھتے ہیں، فیملی لائف کا مکمل نظام ہے. بیوی کا شوہر سے، شوہر کا بیوی سے، دادا کا اپنی بچوں سے، بچوں کا دادا نانا سے یا نانی اور دادی سے، ساس کا بہو سے، بہو کا ساس سے، کیسے کردار ہونا چاہیے؟ والدین کا بچوں سے، بچوں کا والدین سے کیسے کردار ہونا چاہیے؟ تو ہم بھولتے جا رہے ہیں، مشکلات ہم نے پیدا کی ہیں. سردی ہوتی ہے تو آپ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اپنے بدن کو سردی سے بچائیں، سرما سے بچائیں. تو میں کہوں جناب آپ نے یہ کیا پہن رکھا ہے، اپنے بدن کو قید کر لیا آپ نے؟ آپ کہیں گے نہیں جناب، یہ لباس، یہ گرم لباس مجھے سردی سے بچاتا ہے. اگر زیادہ تیز ہوا چلتی ہے تو آپ مفلر گلے میں ڈال لیتے ہیں، کوئی رومال گلے میں ڈال لیتے ہیں. میں پوچھوں جناب یہ پھندا کیوں ڈالا ہوا ہے آپ نے؟ آپ کہیں گے یہ پھندا نہیں ہے، یہ مجھے سردی سے بچاتا ہے. آپ جوتے پہنتے ہیں تاکہ آپ کا پاؤں جو ہے خاک سے، کانٹوں سے، ذروں سے، ذرات سے محفوظ رہے. میں کہوں جناب آپ نے اپنے پیر کو قید کر لیا. آپ کہیں گے نہیں جناب میں نے قید نہیں کیا، یہ مجھے زمینی آفات سے بچائے گا، کانٹوں سے بچائے گا، میری محافظت کرے گا. جب لباس کا یہی عالم ہے تو دین بھی یہی ہے عزیزان گرامی. دین سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں ہے. ہم نے اپنا مزاج بگاڑ لیا، ہم نے اپنے آپ کو خراب کر لیا، اب ہمیں دین میں سختی نظر آتی ہے. ہماری شادی کا تصور گناہ کے علاوہ ہے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف شادی ہوگی تو گناہ ہوگا، تو دھوم دھڑکا ہوگا، شادی ہوگی خوشی ہوگی. تو نہیں جناب، یہ تصور غلط ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں مجلس چھوٹی سی کیوں نہ برپا کریں تاکہ امام آئیں اور ہماری خوشی میں شریک ہوں. توجہ فرمائیے گا، کرتے نہیں کرتے. کہ وہ جو واقعہ مشہور ہے، مجلس بربا ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیسا فعل انجام دیا جاتا ہے؟ حدیث کی ذات ہوتی ہے برکت کے لیے، اور اسی جگہ پر بہت سی جگہ دیکھا گیا، ناچ بھی، گانا بھی، بے پردگی بھی، حیائی بھی، مکس گیدری بھی، سب کچھ، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ دین پہ عمل کیسے ہوگا؟ اہل بیت سے کیسے قریب ہوں گے؟ تو ہمیں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا. در حقیقت یہ درسگاہ حسینی ہمارے مزاج کو بدلنے کے لیے ہے. تو دین سختی نہیں، آسانی ہے. دین ہمیں بندگی کا طریقہ سکھانے آیا. درود بھیجی محمد و آل محمد. اور ظاہر سی بات ہے میری گفتگو بھی بہت سیدھی سادی آسان ہوتی ہے، بہت زیادہ مرچ مسالے والی نہیں ہوتی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہ میں پیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، نہ سیٹ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں، میری عادت ہی نہیں ہے. جو ایک طالب علم اور ذاکر ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری بنتی ہے نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، آپ سب کے لیے، اپنے لیے، اور یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے اور باہر میری آواز ہے، میرے سنی بھائی، ان سب کے لیے در حقیقت میسج جانا چاہیے ممبر حسینی سے. بس اذان گرامی، یہ ممبر حسینی در حقیقت ہمیں ادب سکھاتا ہے، تمیز سکھاتا ہے، تحریف سکھاتا ہے. اور جو دین سیکھتا چلا جاتا ہے وہ با ادب ہوتا چلا جاتا ہے، مؤدب ہوتا چلا جاتا ہے، تہذیب یافتہ ہوتا چلا جاتا ہے. آئیے ایک مثال میں دوں. میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ آج میں دینداری اور دین مہوری پہ گفتگو کروں گا، لیکن بہرحال وہ گفتگو مکمل نہ ہو سکے اور ہم اپنی مندر پہ نہ آ سکے. انشاءاللہ کل آپ کا وعدہ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں، کل انشاءاللہ جو ہے وہ دینداری اور دین مہوری سے اپنی گفتگو کا آغاز کرو. دین ادب سکھاتا ہے. مالک اشتر، مولا کائنات کے کمانڈر ان چیف، سپہ سالار گزر رہے ہیں بازار سے. بس یہ قصہ سنا کر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. درود بھیجیے مل کے محمد و آل محمد. بازار سے گزر رہے ہیں، یہ شخص نے جو مالک اشتر کو نہیں جانتا تھا، مالک اشتر کون ہے؟ بڑوں بڑوں کا دل دہل جاتا تھا. جنگ صفین میں اپنے چند صحابیوں کے ساتھ، چند رفقا کے ساتھ دشمن کے خیمے تک پہنچ گئے. اب ادھر علی کی گردن پہ تلوار کہ مالک اشتر کو بلاؤ. مالک اشتر کہتے ہیں مولا ایک قدم کا فاصلہ ہے فتح میں، اتنا چلی، اتنا بہادر، اتنا نڈر، اتنا دلیر، اتنا شجاع. گلی سے گزر رہے ہیں، کسی شخص نے نازیبہ کلمات ادا کیے. ہوتا ہے میاں بیوی میں، بچوں میں، والدین میں نہ جھوک ہو جاتی ہے. ایک اخلاق نقطہ بھی بیان کرتے چلو، روایت میں ہے کہ دو مومن کے درمیان اگر تین دن سے زیادہ ترک تعلق جائز نہیں ہے. کسی مومن سے کوئی انبن ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس سے کلام نہ کریں، جائیں، صلح و آشتی کریں، سلام کریں. یہ سلام کرنا ایک پیغام ہے امن و امنیت کا، میں تم پہ سلام بھیجتا ہوں، خدا کی سلامتی تم پہ نازل ہو. میاں بیوی کے درمیان کبھی کبھی ہو جاتا ہے، نہیں، پیار محبت کے ذریعے سے فضا کو سازگار بنائیں. آج کی نوجوان نسل اگر کسی چیز کی بھوکی ہے وہ تربیت اور محبت. نہ ان کو تربیت ملتی ہے نہ محبت ملتی ہے. انشاءاللہ آنے والے گفتگو میں بتاؤں گا کہ دین نے کیسے تربیت کی ہے، دین کیسا انسان بنانا چاہتا ہے، ہم دین سے کیا توقع رکھتے ہیں، دین ہم سے کیا توقع رکھتا ہے. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں. مالک اشتر گزر رہے ہیں، کسی شخص نے نازیبہ کلمات ادا کیے، آپ آگے بڑھ گئے. جس شخص نے یہ کلمات سنے اس نے کہا تجھے معلوم ہے کہ تو نے کس شخص کی شان میں گستاخی کی ہے؟ ہاں کہ نہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں روایات میں ہے، توجہ فرمائیے، کہ خدا نے طے یہ کیا ہے اپنے بندوں کے رازوں کو، بھیدوں کو، گناہوں کو اس دنیا میں نہیں کھولے گا. یہ طے ہے. کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کر کے آ جائے، خدا نے طے یہ کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے گناہ کسی پر نہیں کھولوں گا، ظاہر کروں گا. مگر کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کرتا ہے اس کی بے آبروئی ہوتی ہے اسی دنیا میں. آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, جو بہت زیادہ بھاری ہوتے ہیں نا وہ چوٹ کھاتے ہیں ہمیشہ. جو اپنے آپ کو بہت زیادہ وائٹ کالر سمجھتے ہیں, جو بھاری اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, وہ ہمیشہ چوٹ کھاتے ہیں. جو خدا نے طے کیا ہے کہ دوسروں کو مذاق اڑانے والے, دوسروں کی غلطیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے والے, اور دوسروں کی برائیوں کو منتشر کرنے والے, اور بھی اس میں یہ چیزوں کا ذکر کیا گیا, لیکن میں صرف اسی حد تک بتا رہا ہوں, وہ اگر یہ کام کریں گے تو خدا ان کی عزت کو اسی دنیا میں ان کے گناہوں کے ذریعے سے پامال کر دے گا, پردہ ہٹا دے گا, خدا کی ستاریت کا پردہ. نہ آپ کو میرے گناہ معلوم ہے, نہ مجھے آپ کے گناہ معلوم ہے, یہ خدا کی ستاریت کا پردہ. لیکن خدا کہتا ہے دیکھو, اگر مذاق اڑایا, جس کو ہماری اردو زبان میں ریکارڈ لگانا کہتے ہیں, کسی کو کسی نام سے پکارنا اور اس کو مستقل اسی نام سے پکارنا کہ اس کا اصل نام مٹ جائے اور لوگ اس کو اس کی نام سے پکارنا, جائز نہیں ہے انسان کے لیے. خدا کہتا ہے کہ اگر دوسروں کے عیوب تراشی کی, عیوب کو بیان کیا, مذاق اڑایا کسی کی جسمانی عیب کا, کسی کے کردار کا, کردار کشی کی, تو پھر تم بے آبرو ہو جاؤ گے. اس نے کہا تجھے معلوم ہے یہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ مالک اشتر. اب اس نے سنا مالک اشتر, یہ پریشان ہوا اور یہ پیچھے پیچھے چلا کہ اب تو میری موت یقینی ہے کہ میں نے مالک اشتر کی شان میں گستاخی کی. اب دیکھا مالک اشتر پہنچے مسجد میں, کون؟ علی کا صحابی, علی کی فوج کا کمانڈر. دیکھا مالک اشتر نماز پڑھ رہا ہے, یہ بیٹھ گیا. مالک اشتر نے نماز تمام کی, سلام پھیرا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, یہ سامنے آ گیا, مجھے معاف کر دیجئے, مجھ سے گستاخی ہو گئی. کہا کہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں تمہیں معاف کیا, اور میرے یہاں آنے کا مقصد نہیں تھا. توجہ فرمائیے گا, میرے یہاں آنے کا مقصد نہیں تھا. جب تم نے میری شان میں کچھ نادیبہ کلمات ادا کیے تو میں تمہاری جہالت کو دور کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں آیا کہ تمہارے لیے خدا سے طلب مغفرت کروں. یہ ہے ادب. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اس کو کہتے ہیں بردبار. یہ بردبار کیا ہے؟ ایک اصطلاح ہے فارسی کی, برد یعنی لے جانا اٹھانا, بار یعنی وزن. یعنی مالک اشتر یہ بتا رہے ہیں بردباری یہ ہے, ادب یہ ہے کہ دوسرا غلطی بھی کرے, گستاخی بھی کرے, جسارت بھی کرے, تو اپنی پیٹھ پہ اس کے گناہوں کا وزن اٹھا کر خدا کی رحمت کے دریا میں غرق کر دو اور خدا سے اس کے لیے دعائے طلب مغفرت کرو. یہ ہے ادب بس. اور آج ایک ایسے ہی شخصیت کا تذکرہ کروں گا اس کی زندگی میں ادب موجزن تھا, اور یہی ادب اس کے اعلیٰ و ارفع مقام حاصل کرنے کا سبب بنا. وہ کون ہے؟ وہ حر ابن یزید رہائی ہے. حر کا ادب, حر کے ادب نے حر کو حر بنا دیا. یہ جو امام حسین نے مہلت مانگی تھی, مہلت مانگی نہیں تھی, اس کی تفسیری کی جاتی ہے مہلت دی تھی کہ کوئی حر ہے تو میرے خیمے میں چلا آئے, کوئی تائب ہے تو میرے خیمے میں چلا. اور حر نے اپنی توبہ کے ذریعے سے رہتی دنیا تک دنیا کے خطا کاروں کے لیے, دنیا کے گناہ کاروں کے لیے ایک راستہ کھول دیا. کیا راستہ کھول دیا؟ جرم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو, خطا کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, معصیت و گناہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو, خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ, صدق دل سے توبہ کر لو. ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے مجھے نوجوان بچوں کے لیے خصوصاً, اس کے بعد ذکر مصیبت اور ذکر مسائل. اپنے کاموں کو خواہ برا ہو یا اچھا چھوٹا مت سمجھیں. بعض اوقات ہوتا ہے ہم ایک گناہ کر لیتے, صبح کی نماز قضا ہو گئی, ہو گئی, انشاءاللہ بخش دیے جائیں گے. نہیں, بعض اوقات ایک گناہ انسان کی بربادی کا سبب بنتا ہے, کوئی ایک کار ثواب انسان کی نجات کا سبب بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ایک ہی کار ثواب کریں, نہیں. اور رفع کا نام سنا ہوگا, اولیاء خدا کا. عارف وہ ہوتے ہیں جو حقیقت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, جیسے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کی نورانی آنکھیں تھیں, وہ دلوں کے حال کو جانتے تھے, وہ لوگوں کی اصلی شخصیت اور چہرے کو دیکھتے تھے. وہ چہرے جو عالم آخرت میں ظاہر ہوں گے اسی دنیا میں ان کو نظر آتے تھے. قرضہ نگرامی اور عرفا وہ ہوتے ہیں. ایک عارف نہر کے کنارے سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ ایک بچھو بہت تیزی سے جا رہا ہے. انہوں نے کہا اس میں کوئی راز ہے. اور عرفا ہر چیز سے سرسری انداز سے نہیں گزرتے, کہا کہ اس کے پیچھے چلو. کیوں جا رہا ہے؟ دیکھا کہ نہر کے کنارے پہنچا اور جیسے ہی پہنچا وہاں ایک کچھوا پانی سے نکلا اور یہ بچھو اس پہ سوار ہو گیا اور یہ لے کے اس کو چلا. کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی دریا کو اس نہر کو عبور کیا اور اس پار پہنچے. وہاں پہ اس کچھوے نے اس بچھو کو اس ساحل پر اتار دیا, اس پار اتار دیا. یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے. اب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک نوجوان سو رہا ہے, نوجوان سو رہا ہے, اور اس کے سر پر ایک کالا سانپ ہے جو اسے ڈسنے والا ہے, اور قریب تھا کہ وہ سانپ اسے ڈسے اور اس کو مار دے. اچانک بچھو آیا اور اس نے اس سانپ کو ڈسا اور وہ سانپ وہیں مر گیا. اب کہیں گے میری حیرت میں مزید اضافہ ہوگا, یہ کوئی ولی خدا ہے کہ جس کی جان بچانے کے لیے خداوند عالم نے یہ سارا سلسلہ جاری رکھا. کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اٹھایا. اب وہ نوجوان جس نے کبھی مولوی صاحب کو ہی نہیں دیکھا ہو, اچانک اس کو اٹھایا جاؤ اور سامنے مولوی صاحب نظر آئے تو اس کا کیا عالم ہوگا. اب انہوں نے اس کو اٹھایا کہ یہ کوئی ولی خدا ہے, اس سے پوچھے کیا راز ہے. اب جو اس نے دیکھا سامنے مولانا تو ہڑبڑا کے اٹھا, پریشان ہو گیا. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ تم کوئی ولی خدا ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ پہنچی ہوئی شخصیت ہو؟ کہا کہ نہیں. کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ ماجرا یہ تھا, ایسا ایسا ہوا. آخر تم کون ہو کہ تمہاری جان کو اس طرح خداوند عالم نے بچایا؟ کہا کہ نہیں, میں گناہگار نوجوان ہوں, میں شراب پیتا ہوں. میں شراب پینے کے لیے نکلا تو میری ماں نے کہا بیٹا مجھے وضو کرا دو. میں نے ماں کو وضو کرایا. اس کے بعد جب میں گلی میں پہنچا تو مجھے ایک عالم دین نظر آیا. انہوں نے کہا بیٹا مجھے سوار کرا دو. میں نے انہیں سوار کرا دیا. اس کے بعد میں شراب خانے پہنچے, میں نے شراب لی, اور شراب لینے کے بعد جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک فقیر ملا, مسکین ملا. اس نے کہا میری مدد کر دو, کچھ پیسے بچے تھے وہ میں نے اس کو دے دیے. اللہ اکبر. میرے نوجوانوں آؤ, ہور کی بارگاہ میں آؤ. اور تمہیں اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ جرم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو, اپنے کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو. یہ دیکھو کہ کس کی مخالفت کر رہے ہو. اور کتنا بڑا گناہ کیا ہور نے, اللہ اکبر. دل زینب ہل گیا, اللہ اکبر. زینب پریشان ہے, اللہ اکبر. خیام فرات سے ہٹا دیے گئے, اللہ اکبر. لیکن ہور تم نے توبہ کر کے حسینیت کی اس درسگاہ میں ہمارے لیے بہت بڑا راستہ ہموار کر دیا. کیا ہو, صدق دل سے, سچے دل سے توبہ کرو. مجھے ایک اپنے استاد کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے اور بس اڈے سے ان کو ایک ڈرائیور لینے آتا تھا. اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ مولانا بتائیے گناہ کا زمانہ ہے, کیا کریں کیا کریں, گناہ نہ ہو. شہوت, آنکھیں, کان, زبان, دل, ہر جگہ گناہ ہے, کیا کریں. کہتے ہیں کہ وہ نوجوان جب دو تین دن مجھے لینے آیا تو ایک دوستی سی ہو گئی, سلام علیکم, احوال پرسی. کہنے کہ مولانا صاحب آپ نہیں جانتے میں کتنا گناہ گار ہوں, دنیا کا ہر گناہ میں نے کیا ہے لیکن تنگ آ گیا ہوں, زندگی میں لذت نہیں ہے. نوجوان بچے سنیں جو چاہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا, جو حور کی طرح حور بننا چاہتے ہیں, بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. کہا کہ مرد ہو, اپنے قول پہ قائم رہو گے؟ کہا کہ ہاں مرد ہوں. کہا کہ یا علی مدد. یا علی مدد صرف ناروں کے لیے نہیں ہے, کوئی بچہ اگر گرتا ہے نا تو اپنے باپ کو پکارتا ہے. علی اس امت کا روحانی باپ ہے. جب کبھی گناہ تمہیں اپنی دلدل میں کھینچنے لگے دل سے کہو یا علی مدد, روحانی مدد آئے گی. اور صرف مولا علی نہیں, دل سے اگر یا علی اکبر مدد کہو گے جب بھی مدد آئے گی. کہہ لیں گے میں نے کہا کہ جب بھی گناہ تمہارے پاس آئے, شیطان تمہیں ورغلائے, قبلہ رخ کھڑے ہو جانا, دل پہ ہاتھ رکھنا, کوشش کرنا باوضو ہو, لیکن نہ بھی ہو قبلہ رخ کھڑے ہو جانا اور تین دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا السلام علیک یا ابا عبداللہ. کہنے لگے, تین دفعہ کہنا, کہیں گے اگلے دن جب میں پہنچا بس سے اترا, اس بچے نے مجھے سوار کیا, اب اس نے رونا شروع کر دیا, زار و قطار رو رہا ہے یہ نوجوان. میں نے پوچھا کیا ہوا, کہا کہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا, بس میرے دل روتا چلا جا رہا ہے, گریا ہے کہ رکنا نام نہیں لے رہا. تو عالم دین کہتے, میرے استاد کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا, یہ نور ابا عبداللہ جو تیرے دل میں گھر کر گیا. اللہ اکبر, دل سے پکاریں گے حسین کو تو روحانی مدد آئے گی. نوجوان اگر دل سے علی اکبر کو پکاریں کہ علی اکبر تم 18 سال کے تھے, تم نے اپنا سب کچھ اپنے بابا پہ قربان کر دیا, آؤ ہماری جوانی کو گناہوں سے بچا لو. حر نے یہ پیغام دے دیا. بس حر کون؟ جس سے پیسہ لا رہا ہے یزید کی فوج کا. ساری رات ٹہلتا رہا, تڑپتا رہا, سوچتا رہا, کبھی بیٹھتا ہے, کبھی کھڑا ہوتا ہے, کبھی میدان میں چلا جاتا ہے. میدان کربلا ہے, سامنے خیام حسینی ہے, الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر, وہ دیکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, کسی گہری سوچ میں. نوکر کہتا ہے, خادم کہتا ہے, میں نے دیکھا کہ میرا آقا لرز رہا ہے, کانپ رہا ہے, میں نے آج تک اتنے جری کمانڈر کو اس حالت میں نہیں دیکھا. ارے ہور اپنی قسمت کو دیکھ رہا تھا, اپنے گناہ کی بلندی کو دیکھ رہا تھا, لیکن جب حسین کی محبت اور خدا کی رحمت و عطوفت اس کے سامنے آئی تو بالکل آرام ہو گیا. جب صبح کی روشنی پھوٹنے لگی, ایک دفعہ اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد کہا, میرے ہاتھوں کو باندھو, میں جا رہا ہوں نجات کے لیے. کہا کہ کہاں؟ کہا کہ حسین کے ساتھ ملنے جا رہا ہوں. بھائی نے کہا, ارے ہمیں کہاں چھوڑ کے جاتے ہو اس بیابا میں, ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. بیٹے نے کہا, میں بھی ساتھ چلوں گا. خادم نے کہا, میں بھی ساتھ چلوں گا. بس عزادارو, وہ کون سی چیز سی جس نے ہر کو ہر بنا دیا؟ جب امام حسین اور ہر کا سامنا ہوا تھا نا, تو ہر نے الگ جماعت قائم نہیں کی تھی, امام کے ساتھ در حقیقت ہر نے نماز پڑھی تھی, اور ایک دفعہ امام کے عصب کی رکاب کو پکڑا تھا تو امام نے کیا کہا تھا, سکلت قومک کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے. ایک دفعہ ہر نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی اور کہا, مولا آپ کو حق ہے کہ آپ میری ماں کے لیے یہ کہیں کہ میری ماں میرے غم میں روئے, مگر آپ کی ماں اتنی عظیم ہے میں ایک جملہ ادا نہیں کر سکتا. یہ ادب ہر تھا جس نے ہر کو ہر بنا دیا. اب ادھر سے ہر چلے, ادھر سے امام نے کہا, علی اکبر ذرا پردہ ہٹاؤ, میرا مہمان آ رہا ہے. جناب عباس نے کہا, کون ہے اس صبح صادق سے وہ کون آ رہا ہے؟ امام نے کہا, ہر آ رہا ہے. اب جو دیکھا امامہ اترا ہوا, ہاتھ بندے ہوئے, سر جھکا ہوا, امام کی خدمت میں پہنچا اور کہا, امام کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے گلے لگایا, ہاں ہے ہر تیری توبہ قبول ہو گئی. بس تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ فضا آئی اور امام کے کان میں کچھ عرض کیا. امام نے کہا, فضا یہ پیغام آپ پہنچا دیجئے. بس فضا نے کہا, اے ہر کتنے عظیم ہو, ثانیہ زہرا تم کو وہ سلام کہہ رہی ہے. اللہ اکبر, ارے ہر تیری اتنی عظیم خود, اتنی عظیم زندگی, تیرا لمحہ, اتنی زندگی, تیرے مقام و مرتبہ کی بنت زہرا تجھے سلام کہہ رہی ہے. اللہ اکبر, خود نے کہا, مولا مجھے اجازت دیجئے جبران کر سکوں, یہ بچوں کی صدائیں مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. ارے یہ خیام جو شت فراز سے دور لگائے گئے, مولا میں ذمہ دار ہوں, بس جانا چاہتا ہے. ایک دفعہ بیٹے نے کہا, نہیں بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. بچہ بڑا اور آگے بڑھ کر در حقیقت داد شجاعت نے تو وہ شہید ہوا اور کہا, بابا آپ پہ میرا سلام ہو. ہر پہنچنا چاہتے ہیں, اب جو جنازے میں پہنچے جمع بیٹے کا جنازہ ہے. اب جو ہر قریب آئے تو دیکھا امام حسین پہلے سے موجود ہے. امام سے کہا, مولا آپ کیوں؟ مولا نے کہا, ارے ہر تمہیں نہیں پتا آداب اسلامی یہ ہیں کہ باپ بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائے. ارے بڑا سخت ہوتا ہے. میں کہوں اے امام حسین, ارے ہر کے بیٹے کے لیے یہ مقام, مگر ہائے کربلا, ہائے علی اکبر, جب جواب بیٹے کا لاشا امام اٹھانے آئے ہیں اور امام سے نہ اٹھ سکا, خیام حسینی کی طرف رک گیا. یا اطفال الحسینی تعالوا, ارے بوڑھے باپ سے جنازہ نہیں اٹھ سکتا. اجرکم اللہ. بس اور آگے بڑھے اور ہر نے
آگے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، بس امام نے اجازت دی، خود آگے بڑھے، داد شجاعت لی اور کہا کہ میں حق والا ہوں، حق والوں کا دفاع کروں گا، یہ کہہ کے حملہ کیا، کئی یزیدیوں کو فی النار کیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر نہ گزری تھی آواز آئی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے محترم میرا سلام قبول کیجئے۔ امام پہنچے اور امام نے دیکھا خود زخمی تڑپ رہا ہے، امام نے خود کا سر اپنے زانو پہ رکھ لیا اور ایک دفعہ خود نے کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے میں سر کو ہٹا لوں، خود نے ہٹا لیا، پھر خود نے امام نے خود کا سر اپنے زانو پہ رکھا، پھر خود نے ہٹا لیا اور کہا کہ مولا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے میرا سر آپ کے زانو پر ہو۔ مولا نے کہا اے خود ارے رسم مہمانی بدنام نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو ارے حر تو تائب تھا اب میرا حر بن گیا، ارے تیری ماں نے تیرا کتنا خوبصورت نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی حر ہے آج آخرت میں بھی حر ہے۔ بس عزیزو جب شاہ اسماعیل صفوی نے حضرت حر کی قبر کی تعمیر کے لیے ایک دفعہ قبر کو تعمیر کرنی چاہی تو دیکھا تر و تازہ لاش حر موجود ہے اور پیشانی پر ایک رومال بندھا ہوا ہے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے سنا تھا یہ رومال جناب زینب نے دیا تھا، بس ایک دفعہ کھولنا چاہتا تھا، اب اس رومال کو جیسے ہی کھولا تازہ خون کا فوارا سر ہور سے بلند ہوا، فوراً باندھ دیا۔ اب وجہ پوچھی یہ کون ہے، یہ رومال کہاں سے آیا، جب امام ہور کا جنازہ لائے تھے اور اس خیمے میں رکھ دیا تھا کہ جہاں پر تمام شہداء کے جنازے تھے، تو امام نے کہا کوئی ایسی چیز لاؤ جس سے ہور کے سر کا زخم باندھا جا سکے۔ جب فضا گئی دوڑی دوڑی جناب زینب کے خیمے میں، کہا کہ بی بی کوئی چیز ہے تو دے دیجئے، جناب زینب نے صندوق کھولا اور ماں کے ہاتھ سے بنا ہوا رومال لا کے دیا اور کہا کہ کہنا یہ میرے بھائی کو دینا کہ یہ پہلا شہید ہے، عزاداری کا پہلا شہید، حسینیت کا پہلا شہید۔ ارے ہور تیری قسمت کے کیا کہنے، سامان رومال زہرا تیرے جسم کا تاج بنا۔
خداوند ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، ہمیں حضرت حر کی طرح توبہ کرنے والوں سے قرار دے، ہمیں دین کی صحیح معرفت اور اس معرفت کے نتیجے میں صحیح عمل کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین محفل، بانیان محفل کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما۔